من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. درود يا محمد وعلى آله. محمد جنرل ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے یہ چار روزہ قرآنی مجالے سے ادا کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کی تیسری گفتگو آج سماعت فرما رہے ہیں اور اس میں ہمارا موضوع ہے قرآنی زندگی کا اسلوب اور قرآن نے اس زندگی کو حقیقی زندگی کہا ہے جو ایمان کے ساتھ ہو اور ایمان قلب یقین کا نام ہے کہ جس میں انسان بہت سارے ایسے امور کو جسے اس کی آنکھ نہیں دیکھتی جسے اس کے کان نہیں سنتے لیکن اس کے باوجود وہ ان پر رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کے مطابق خدا اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے. اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں, اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں, تو اس ایمان والی زندگی کا سب سے پہلا نتیجہ جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ ہے حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی. اور یہ پاکیزہ زندگی یعنی جو بھی چیز اس طہارت کے منافی ہو, اس کے مقصد خلقت سے اسے دور کرنے والی ہو, اس سے اجتناب کیا جائے. کپڑے کا مقصد کیا ہے؟ اسے پہنا جائے, اسے صاف ستھرا رکھا جائے, اسے طیب و طاہر رکھا جائے. کون سی چیز اسے اس کے مقصد سے روک دے گی کہ آپ اس سے نماز نہ پڑھیں, اسے کسی محفل میں پہن کے نہ جائیں جب وہ آلودہ اور کثیف ہو جائے یا نجس ہو جائے. جب وہ آلودہ اور کثیف ہو جائے یا نجس ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کسی محفل میں پہن کے نہیں جا سکتے, اس سے نماز ادا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کی ایک طہارت ہے اور اس طہارت کو حاصل کرنا ضروری ہے. جیسے کہ کل عرض کیا تھا, خدا جسم و لباس کی طہارت کے ذریعے سے ہمارے فکر و خیال اور ہماری تہذیب و ثقافت کی طہارت کا خواہاں ہے. یعنی خدا بندہ عالم صرف یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نماز میں کہو الرحمن الرحیم, خدا تو بڑا رحمان و رحیم ہے, لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے قاتل اور ظالم ہیں. خدا ہی چاہتا ہے اگر میں رحمان الرحیم ہوں اور تم نماز میں کہہ رہے ہو تو یہ رحمانیت اور رحیمیت تمہارے اپنے ظرف کے مطابق تمہارے اعمال سے جھلکنی چاہیے, تب جا کر حقیقی نماز و بندگی حاصل ہوگی. اسی طرح ہم خدا کا یا طاہر ہو یا طاہر ہو یا مطہر ہو, اے پاک و پاکیزہ, اے پاک کرنے والے حسین, نما یرید اللہ لیذھب عنکم رجز اہل البیت, آپ کے لیے طہارت کی سند اتری ہے اہل بیت, آپ ایسے ہیں اور آپ ویسے ہیں, لیکن خود ہم طاہر نہ ہو, خود ہمارا لباس, ہماری فکر, ہماری تہذیب و ثقافت, ہمارا گھر, ہماری اولاد, جو کچھ بھی ہم سے مربوط و متصل ہے اگر وہ طیب و طاہر نہ ہو تو پھر ایسی طہارت کو کوئی فائدہ نہیں. اور جس کے لیے کل میں نے عرض کیا کہ روایات میں ملتا ہے تمہاری فکر کا گناہوں سے خالی ہونا تمہارے پیٹ کے روزے سے افضل ہے, کل اس پہ گفتگو ڈال چکا ہوں. آج ایک اور آئے مجید آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جس میں ایمان کے دوسرے فائدے کو بیان کیا گیا ہے. درود بھیجے محمد وعلی محمد. سورہ محمد کی دوسری آیت میں ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم, کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپائے گا اس ایمان کے ذریعے سے اور ان کے کاموں کی اصلاح کرے گا. توجہ رکھیے گا, ایمان کا دوسرا بڑا فائدہ, پہلا فائدہ کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی. کہ ہم اس کا نتیجہ کہاں نکلے گا؟ قرب آل محمد, جوار آل محمد. کہ خدا یعنی انسان جب فکر پاک ہو جائے, جسم و لباس پاک ہو جائے تو اس کی روح اور اس کی نیت اور اس کی دعا عالی ہو جاتی ہے, پست نہیں رہتی, پھر وہ کائنات کی عالی ترین ہستیوں کے ساتھ, پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رہنے کی دعا کرتا ہے. دوسرا فائدہ ایمان والی زندگی کا کیا ہے عزیزان گرامی؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے کاموں کی اصلاح کریں گے اور تمہاری لغزشوں پہ پردہ ڈالیں گے. ارشاد ہوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالحات انجام دیے اور جو کچھ بھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس پر ایمان لائے اور وہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے وہ حق ہے ان کے رب اور پروردگار کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سیئات اور گناہوں کو پردہ ڈالنے والا ہے اور ان کے کاموں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ جو انسان کو ایمان کی زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ مطلب نہیں کہ میں لوٹوں گھسٹوں ظلم کروں اپنے گھر والوں پر، ماں باپ پر، بچوں پر، اہل محلہ پر، قوم پر، ملک پر، گلی پر، کوچے پر، سب پر ظلم کروں اس کے بعد جو ہے کہوں اے خدا بس اب مجھے معاف کر دے، اب میں تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے کہ خدا کی یہاں توبہ قبول کرنے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو کچھ کروں اس کے بعد جو اجتماعی حقوق ہیں ان کو ادا نہ کروں۔ اگر میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے، اگر میں نے خدا نخواستہ کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی عزت و ناموس پر بٹا لگایا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی اجتماعی غیبت کی ہے، خوب یہ اجتماعی گناہ ہیں، کسی کا مال لوٹا ہے، کسی کا حق نہیں دیا، یہ سب معاشرتی مظالم ہیں، لہذا ان کا تعلق حقوق اللہ کے علاوہ حقوق الناس سے، حقوق العباد سے ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے میں تمہارے کاموں کی اصلاح کروں گا، لیکن جو چیز ضروری ہے کہ تمہیں در حقیقت یہ عزم کرنا ہوگا کہ تم نے جو کچھ بھی برا کیا ہے اس کی اصلاح کرو، تم کوشش کرو، جتنی ہو سکے تم کوشش کرو، اور جو کمی رہ جائے گی وہ ہم پوری کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَأَصْلَحْ بَالَهُمْ وَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتَهُمْ، اور ان کی سیئات کو، ان کی برائیوں کو کفارہ یعنی پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے لغزشوں کو، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کو اس قابل کر دیتا ہے کہ انسان خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صدق دل سے ایمان لایا جائے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، غیب پر، صدق دل سے ایمان لایا جائے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر و قیامت کو نہیں دیکھا، لیکن چونکہ ایسے لوگوں نے بشارت دی ہے، ایسے لوگوں نے خبر دی ہے کہ جن کے بارے میں نجران کے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے کہیں ہٹ جاؤ تو یہ ہٹ جانے والے ہیں، یہ 40 سال تک اپنے قول و فعل سے کفار مکہ سے، مشرکین مکہ سے اعتراف کراتے رہے محمد تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو، دین کو نہیں مانتے، مکتب کو نہیں مانتے، لیکن کردار کو مانتے ہیں۔ یہ ان عظیم ہستیوں نے کہ جنہوں نے در حقیقت مکتب وحی کی روشنی میں، اب آپ دیکھیے بظاہر رسول اللہ کو لکھنا نہیں آتا، بظاہر ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، بلکہ یوں کہوں رسول اللہ وہ ہستی جنہوں نے کبھی لکھا نہیں، نہ لکھنے کی دلیل نہیں ہوتی، پڑھا نہیں کبھی، نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ انسان کو پڑھنا نہیں آتا، توجہ کیجئے گا۔ اور پھر اس عالم میں ایک ایسی کتاب لے کر آتے ہیں کہ جس نے ماضی کی خبریں دی، جس نے دور حاضر کی خبریں دی، اور جس نے تا قیامت آنے والے حالات کی خبریں دی، اس کے باوجود لوگوں کا یہ کہنا جائے تعجب ہے کہ رسول نعوذ باللہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان پڑھ آتا ہے۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کا مطلب کیا ہے؟ اقرا اور تلاوت میں فرق ہے، تلاوت سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھنا ہے، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں پڑھو، لیکن اقرا یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھو، اور جب پڑھانے والا خدا کی ذات ہو، پڑھنے والی حبیب کبریا کی ذات ہو، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم یہ کہو نعوذ باللہ رسول اللہ ان پڑھتے؟ تو امام خمینی فرماتے ہیں رسول اللہ کا عالم وحی سے ارتماد تھا، یہ کتاب کا آنا عالم غیب سے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ما کانا و یکون کا علم اس میں ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا تا قیامت، وہ سب اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا رابطہ ایک ایسی ہستی سے ہے کہ جہاں پر جہالت کا کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو وہاں پر آپ، ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے آپ کسی اہل علم کے پاس جاتے ہیں، ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولانا مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن چونکہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، لہذا آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں۔ یہ مثلا کوئی مولانا کسی مجتہد کے فتوی بتائے، بجائے آپ کے مجتہد نے یہ فتویٰ دیا ہے، کوئی کہ جناب میں نے پڑھا تو نہیں، لیکن چونکہ آپ کے علم پر یقین ہے لہذا آپ کے کہے پر میں یقین لے آتا ہوں۔ چنانچہ خدا کہہ رہا ہے کہ دوسری صفت یہ ہے ایمان والی زندگی کی کہ وہ تمہاری لغزشوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور کیسے پردہ ڈالنے والا ہے؟ توجہ رکھے گا، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کے لیے مستحب ہے نا کہ جب مسجد میں جائے تو دو رکعت تحیت مسجد کی نماز ادا کرے، دخول مسجد کی مستحب ہے انسان، یہ دو رکعت نماز گواہی دے گی۔ مسجد میں ایک جگہ مت بنائیں، مختلف جگہ نماز ادا کریں، یہ مختلف جگہیں روز قیامت آپ کے لیے گواہی دیں گی۔ جو لوگ حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، حجر اسود کو چوما، استسلام کیا، حجر اسود گواہی دے گا روز قیامت۔ آپ مشاہد مشرفات وادی عالیہ جاتے ہیں، گواہی دیں گے یہ مقامات کے فلاں مومن فلاں تاریخ کو آیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، نیکیاں، ثواب، نیک مقامات گواہی دیں گے۔ اب اگر کوئی انسان چھپ کر اپنے زعم و خیال میں کہ کوئی مجھے دیکھنے والے نے گناہ کر دے اور توبہ کے بغیر مر جائے، تو جس جگہ اس نے وہ گناہ انجام دیا ہے روز قیامت، وہ زمین کا ٹکڑا اور روز قیامت خدا کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، خداوندہ اس نے مثلا فلاں حرام کام مجھ زمین پہ کیا تھا، در و دیوار گواہی دیں گے، بام و در گواہی دیں گے کہ اے خدا اس نے فلاں مقام پر۔ اور اس لیے ہے کہ جو فعل حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، خواہ اپنی ذات کے ساتھ فعل حرام کا ارتکاب کرے یا کسی اور کے ساتھ، اس کا جو پانی، غسل کا جو پانی ہوتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے وہ زمین چیختی ہے، فریاد کرتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، فریاد کرتی ہے کہ تو نے مجھے نجس کیا۔ لیکن اگر بندہ توبہ کر لے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا وہی کرے گا روز قیامت، بندہ آ رہا ہے اس کی بارگاہ میں، زمین بے چین ہے کہ اے خدا تیرے بندے نے فلاں مقام پر آیا تھا اور گناہ انجام دیا تھا، چلا گیا، زمین کو نہیں معلوم کیا ہوا، اب روز قیامت زمین خدا کی بارگاہ میں عدل چاہے گی، انصاف چاہے گی، خدا بندہ تیرے فلاں بندے نے مجھ پر گناہ کیا تھا، آواز قدرت آئے گی میرے بندے نے اس کے بعد حقیقی توبہ کر لی تھی، تو خدا اس زمین پر وہی فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کو چھپا ڈالے۔ توجہ رکھے گا، اور یہ صرف ضروری کوئی فعل حرام ہو، کوئی بھی بد اخلاقی، کوئی بھی بد کرداری، کوئی بھی بد زبانی، توجہ رکھے، صرف بد اخلاقی میں زنا اور جو شراب نوشی نہیں ہے، کوئی بھی بد اخلاقی کہ جس سے کسی مومن کے دل کو ایذا پہنچے، اذیت پہنچے، اس کا قلب رنجیدہ ہو، وہ در و دیوار روز قیامت گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ ہم ان کے زبانوں پر اور منہ پر مہر لگا دیں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پیر اور ہاتھ گواہی دیں گے خداوندہ مجھ سے کام کراتا ہے۔ یعنی واقعا انسان کے لیے جائے فرار نہ ہوگی کہ انسان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں۔ تصور کیجئے کوئی آپ کا اپنا ہو کہ جہاں آپ کو امید ہو گئی یہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا، اور وہ آ کر عدالت میں آپ کے خلاف گواہی دینے شروع کرے، آپ کہیں گے زمین دھس جائے، میں اس میں غرق ہو جاؤں، میرا اپنا میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ روز قیامت انسان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ तो कैसे खुदावंद आलम इसको पर्दा डालेगा, कफरान हूँ सयातों हूँ, कैसे? इस तरीके से कि खुदा वही फरमाएगा कि मेरे बंदे ने तौबा कर ली है, लिहाजा तू भी अपने दावे से मुनसरिफ हो जा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरा फायदा ईमान वाली जिंदगी का जो हमें होता है वो अजीज़ाने गिरामी ये है कि खुदा की रहमत में शामिल हो जाते हैं, मशमूल रहमत इलाही करार पाते हैं। इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ सूरह जासिया आयत नंबर 30 में, फअम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमतिही। बस वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किए, देखिए तवज्जो रखिएगा, कुरान का मिजाज यह है ईमान और अमल सालेह। इधर ईमान है, इधर तस्दीक लेकर आओ। खुदा पर ईमान है, तस्दीक लेकर आओ। रसूल पर ईमान है, तस्दीक लेकर आओ। अली पर ईमान है, तस्दीक लेकर आओ। औलाद अली पर ईमान है, तस्दीक लेकर आओ। इमाम ज़माना पर ईमान है, तस्दीक लेकर आओ। और तस्दीक अमल से होगी, अज़ीज़ाने गिरामी, ज़बान से भी होगी, इकरार से भी होगी, ऐलान से भी होगी, और सबसे बड़ी तस्दीक क्या है? अमल। फअम्मल्लज़ीन आमनू ईमान लाए वअमिलुस्सालिहात, इक्वल के अल्लाह ताला ने, और अमल के ज़रिए से उसकी तस्दीक करने वाले हैं, फयुदखिलुहुम रब्बुहुम, और दाखिल करेगा अल्लाह उनको अपनी रहमत में। ये कोई आम रहमत नहीं होगी, ये वो अल्लाह की ख़ास रहमत होगी कि जिसके हुसूल के लिए वो ज़िंदगी में तगोदा करते रहे। जिसको मैंने पहले दो दिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, वो हयात तैयबा है, वो पाक पाकीज़ा है कि जिसे जिसके हुसूल के लिए हम और आप कोशिश करते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। नमाज ज़ोहर की ताकीबात में एक ताकीब है, एक दुआ है जिसे आप कसरत के साथ पढ़ते रहते हैं। माह रमज़ान में कम इत्तेफाक होता है, माह रमज़ान की अपनी ख़ास दुआएँ हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबात रहमतिक, ऐ खुदा मैं तेरी उन चीज़ों का सवाल करता हूँ, उन चीज़ों में से सवाल करता हूँ जो तेरी रहमत को मुझ पर वाजिब करने का सबब बन जाएं, मूजिब बन जाए। कि उर्दू में कहते हैं ना, इस बात का मूजिब क्या है, सबब क्या है, इसकी इल्लत और अवामिल क्या हैं। मूजिब यानी जो चीज़ वाजिब करने का सबब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबात रहमतिक, ऐ खुदा उन चीज़ों का सवाल जो तेरी रहमत को मुझ पे वाजिब कर दे। और मैं अल्लाह से तो रहमत का सवाल करूँ, ऐ खुदा मुझे बख्श दे, मुझे तरक्की दे, माल में, औलाद में, इज्जत में, आबरू में, हर चीज़ में, लेकिन ये दुआ मेरे मुँह से अपने बरादरान मोमिन के लिए नहीं निकलती। या जो अफराद इस मंजिल पर हैं उनके लिए मेरे लिए बरादराना जज्बात के बजाय, रश्क के बजाय हसद और जलन के जज्बात किसी इंसान के दिल में होते हैं, ऐसा इंसान रहमत इलाही को नहीं पा सकता। रहमत इलाही का फ़लसफ़ा क्या है? यानी ये रहमत अगर मेरे शामिल हाल हो बहुत अच्छा, ये रहमत अगर किसी बराबर वाले के शामिल हाल हो मैं जब भी खुदा का शुक्र अदा करने वाला हूँ। एक आरिफ थे, बाज़ार में उनकी कपड़े की दुकान थी, एक दफ़ा बाज़ार में आग लग गई। उन्होंने फ़ौरन पूछा, क्या मेरी दुकान को तो आग नहीं लगी? उनका, नहीं आपकी दुकान तक आग नहीं पहुँची, आपकी दुकान महफूज है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है मेरी दुकान महफूज है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा है ये किस लिए कहा है? इसलिए कि उनकी दुकान जल गई या इसलिए कि मेरी दुकान बच गई? तवज्जो रखिएगा, जो उरफा होते हैं, जो उलमा मुज्तहिदीन होते हैं, उनकी नीयत बारीक होती है, बारीक भी होती है, छोटी छोटी बातों पर तवज्जो रखते हैं। आम इंसान के अल्हम्दुलिल्लाह भाई ट्रैफिक के हादसे से मैं बच गया, मेरे बराबर वाला हलाक हो गया, लेकिन जो उरमा उलफा होते हैं वो क्या, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर और नीयत पर और कौल व फेल पर निगाह रखते हैं ज़र्रबीन के ज़रिए से। कहा कि इसका मतलब है कि गोया मैं उनकी दुकानें जलने से राजी हूँ। ये रहमत जिसके पास पहुँचे मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इंसान ये रहमत अगर इधर के बजाय उधर मुड़ जाए थोड़ी सी, जी फ़ौरन शिकवे शिकवाएँ शुरू हो जाते हैं, रोना धोना शुरू हो जाता है, अल्लाह उसको इंक्रीमेंट मिल गया, उसको बोनस मिल गया, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, वगैरह वगैरह, क्या होता है? नहीं, खुदा कह रहा है कि جو ایمان والا ہوگا اس کو میں روز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جمع کروں گا. توجہ رکھے گا, یہ جو روز قیامت کا جو سایہ ہوگا عزیزان گرامی, یہ بہت عجیب ہوگا. آج تو خدا نے ہمیں ہم کلام ہونے کی توفیق دی, ابھی اذان ہوگی آپ نماز پڑھیں گے, یا آپ نے, آپ کو خدا نے ہم کلام ہونے کی توفیق دی, آپ مجھ سے کلام کرو. خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جو دنیا میں ہم کلام ہو وہ آخرت میں بھی حالت ہم کلام ہو. بہت سے لوگ ہوں گے یا لوگوں کی اکثریت ایسی ہوگی جن پر نہ خدا نظر رحمت ڈالے گا اور نہ ان سے کلام کرے گا. اس کا مطلب یہ دو ایسی لذتیں ہیں ایمان کی جو خاص الخاص یا خاص افراد کے شامل حال ہوں گی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں ان دو خاص رحمتوں, نعمتوں اور لذتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دے. ایک یہ کہ اللہ کی رحمت میں شامل ہوں, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرے, کیونکہ جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا ان کے لیے کوئی خلاصی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے. جن پہ اللہ کی رحمت کی نظر نہ ہو عزیزان گرامی, ان کے لیے کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں اگر چاہتے ہو کہ اس عالم آخرت کی خاص رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے, تو آؤ, میں نے کچھ ایسی ہستیاں قرار دی ہیں جن کی اطاعت بھی تم پہ واجب ہے اور جن کی ولایت اور امامت کا اقرار بھی تم پہ واجب ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ ہیں محمد و آل محمد, وہ نورانی ترین ہستیاں کہ جو مکتب وحی کے شاگرد ہیں اور عالم دنیا میں ہماری تربیت کرنے والی ہیں. امام کی ایک حدیث ہے, لیکن اس امام کی حدیث کو میں ایک سوال کی صورت میں امام سے پیش کرنا چاہتا ہوں. گویا میں امام سے سوال کر رہا ہوں اور امام اس کا جواب دے رہے ہیں. گویا فرض کیجئے حدیث سادی سی ہے, میں امام سے پوچھوں مولا بتائیے کہ خدا مجھ پہ کیسے رحم کرے گا. امام کا جواب ہوگا اے رحم تو رحم, تم اپنے جیسے دوسرے انسانوں پہ رحم کرو, خدا تم پہ رحم کرے گا. مولا بتائیے کہ روز قیامت خدا مجھ پر اپنی رحمت کیسے واجب کرے گا, میں کیسے آغوش رحمت الہی میں قرار پاؤں گا, کیسے خدا مجھ سے کلام کرے گا. امام کہہ رہے ہیں ایک راستہ ان میں سے, یہ بہت سارے راستے ہیں, ایک راستہ یہ ہے تم بندگان خدا پر رحم کرو, خدا تم پہ اپنا رحم کرنا شروع کر دے گا. کیا ہم واقعی رحم کرنے والوں میں ہیں؟ ہمارا کوئی ماتحت, ہمارے گھر میں کام کرنے والی کوئی خادمہ یا خادم اس سب گرمی میں آ رہے ہیں؟ کبھی ہم نے کہا بھئی آپ دو دن کی چھٹی کر لیجئے, گرمی بہت سخت ہے. بہت سی ایسے بھی خادم اور خادمائیں ہوتے ہیں یہ سب گرمی کے عالم میں روزے بھی رکھتے ہیں, گھروں کے کام بھی کرتے ہیں, ایک نہیں پانچ پانچ چھ چھ گھروں کے کام بھی کرتے ہیں. کیا ہم میں سے کبھی کسی نے کہا کہ بھئی خادمہ تم آج سے دو دن کی چھٹی کر لو, کراچی بڑی سخت گرمی پڑ رہی ہے؟ کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیا ہوتا ہے گھر کا دو روز کا بچا ہوا کھانا کہ جو فریج میں رکھا ہوتا ہے, جس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسے تھیلی میں ڈال کر اس خادمہ کے حوالے کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں بڑا تیر مارا ہے ہم نے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ نیکی قبول نہیں ہے. نیکی کسے لن تنال البر حتا تنفقوا مما تحبون, نیکی یہ ہے کہ جس چیز سے محبت کرتے ہو اس چیز میں سے خرچ کرو تو نیکی تک پہنچ سکو گے. حضرت زینب کے شوہر حضرت عبداللہ صاحب مال تھے, صاحب عیال تھے, سخی تھے, فیاض تھے, بے انتہا خرچ کرتے تھے. تو ایک دفعہ بچوں نے کہا بابا کچھ ہمارے لیے بھی رکھ لیا کریں, کوئی تھوڑا سا جو آتا تھا روزانہ کا دے دیا کرتے تھے, اپنی ضرورت کے تحت رکھتے تھے. لیکن بچوں نے کہا بابا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. کہا کہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں اپنی مزاج اور حالت کو تبدیل کر لوں کہیں خدا اپنے دینے کی عادت کو کہیں مجھ سے روک نہ لے. توجہ رکھیے گا, ارحم تو رحم, رحم کریں لوگوں پر, آسانیاں پیدا کریں لوگوں پر. बच्चे की शादी है, फलां बैंकुट होगा बेटा 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए का बैंकुट होगा और 3.5-4 लाख रुपए खाना होगा और फला होगा और ये होगा वो होगा, मिस गैदरिंग होगी। ये अजियत है, ये रहम नहीं है अपने बच्चे के लिए। आप अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए, अपनी वाहवा कराने के लिए क्या बच्चे को कर्ज के नीचे दबाए दे रहे हैं। इंसान जो है वो अपनी बेटी के साथ कुछ हो जाए तो बेटी के घर जाकर सोए बाबैला कर देता है, लेकिन दूसरी की बेटी उसके घर में होती है उसी पे जुल्म सितम हो रहा होता है। और ऐसे वाकयात हैं कि इत्तला मिली के सास साहिबा मोहतरमा अपनी बहू को, जो किसी की बेटी है, उसको सब्जियों के छिलके खाने पर मजबूर कर रही है। ये जुल्म है, जदकोब कर रही है, उसे बंद किया हुआ है, उसे नानो नफा नहीं दिया जा रहा। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि छोटी सतह पर, जब जहालत हो आप कहें कि ये गोट में रहने वाले हैं, गांव में रहने, नहीं, शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे सादात आजादार, आज़ादी का बहुत बड़ा टैग लगा होगा, 5-6 मूटियाँ हाथ में होंगी मोहतरम के, लेकिन जुल्म हो रहा है ऐसी जन के रहा। अपनी बेटी के साथ कुछ होगा फौरन जाकर जो है शिकायत करने लगी, लेकिन दूसरी की बेटी जो आपके घर पर है क्या उसके साथ जुल्म हो रहा है वो हमें नज़र आ रहा है? इरहम तो रहम, रहम करो। होता है आप जा रहे हैं और मोटरसाइकिल वाला आया और टकरा गया, अब आप लड़ने झगड़ने खड़े हो गए, गिरेबान पकड़ लिया, ठीक है जनाब, थोड़ी सी एक स्क्रैच तो लगा है लेकिन हल्का सा निशान तो लगा है। इरहम, आप आसानियां पैदा करें। अल्लाह कह रहे हैं मैं रोज़े क़यामत तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करूंगा, और ऐसे ऐसे आसानियां पैदा करूंगा जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं होगा, वहम गुमान भी नहीं होगा। यही ये जो नेकियां आप कर रहे होते हैं, किसी की मदद कर दी, किसी को कुछ दे दिया, कोई मस्जिद में आपने मोमिनीन को इफ्तार करा दिया, किसी गरीब बच्चे की शादी हो रही है, किसी के स्कूल के यूनिफॉर्म का मसला है, या कोई कर्ज़दार है, साहिब आयाल है, साहिब फर्जंद है, दिवाली के शिकार हो गया है, उसकी मदद कीजिए। ये महीना बेहतरीन महीना है, लेकिन हमने माजरत के साथ इस महीने को खाने पीने का महीना करार दे दिया है कि सबसे ज़्यादा बजट जो है हमारा खाने पीने में और किचन में खर्च हो रहा होता है। गोया हमारी ख़वातीन का कोई काम ही नहीं है, यूट्यूब से रेसिपीज निकालेंगी और जो है वो नहीं नहीं आज ये वाले पकौड़े होने चाहिए, आज वो वाले पकौड़े होने चाहिए। माशाल्लाह हज़रत की ख्वाहिशात की लिस्ट भी तो इतनी लंबी होती है, वो बेचारी सुबह से शाम तक जो है वो जुती रहती है। ये जुल्म है अज़ीज़ा निगरानी, इन ख्वाहिशात को लगाम दें। ये माह मुबारक रमज़ान ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए मददगार है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलाम हो उस महीने पर कि जिसके आने से पहले इश्तियाक था कि वो आए और जिसके जाने से पहले दिल में दर्द हो रहा है। सलाम हो उस दोस्त पर जिसके आने से गुनाह कम हो गए। इमाम कह रहे हैं ख्वाहिशात को लगाम दो, आज ये होना चाहिए, आज वो होना चाहिए। अजय कह रहे इरहम तो रहम। आप कहें कभी ऐसा हुआ है कि हम ऑफिस से आने के बाद थके हारे आए हों, कभी घर में जौजा के साथ किचन में जाके खड़े हो गए हों कि आज मैं थोड़ा सा तुम्हारा हाथ बटा देता, झूठे मुंह सही, वो कहेंगे नहीं आप थके मैं बैठ जाएं, आप कहेंगे अच्छा अच्छा चलो ठीक है तुमने कह दिया तो मैं बैठ जाता हूँ। इरहम तो रहम, बच्चों के साथ, जौजा के साथ, घर वालों के साथ, अपने वालदैन के साथ इरहम तो रहम। खुदा कह रहा है कि फ़अम्मल लदीन आमनू वअमिलुस सालिहात फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमते। खुदा कैसे रहमत बांधे? सिर्फ नमाज में रहमान रहीम या तस्बीह का विर्द करने से, रहमान रहीम करने से खुदा रहमत दाखिल नहीं करेगा, बल्कि अमली तौर पर जो लोग शामिल होंगे अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, अपने किरदार को चेंज करें। और माह मुबारक रमज़ान किरदार को तब्दील करने के लिए, वो मरहूमीन जिनके इसाले सवाब के लिए अभी आपने नाम पढ़े, वो मचल रहे हैं कब्रों में, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, शायद हाथ उठ जाएं, या रब्बर हमजा फबदनी एक दफ़ा कहते हैं, एक सजदे के लिए बेताब हैं, एक सजदे के लिए जो हम सजदा करेंगे, एक सजदे के लिए बेताब हैं। लअल्ली आमल सालिहा, اے خدا مجھے بھیج دے تھوڑا سا نیک عمل، تھوڑا سا اخلاق، تھوڑا سا کردار، تھوڑی سی رحمت. اجانے کے نامی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس بہترین وسیلہ ہیں ہمیں زندہ کرنے کے لیے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے. کل ہمارا بھی نمبر آئے گا اور پھر ہمارے بعد ہمارے بچے بھول جائیں گے. وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا 100-150 نام، کم سے کم ہر گھر سے اگر ایک آدمی بھی آتا تو یہ مسجد بھری بھی ہوتی اور یہ واعظ و نصیحت شاید ان کے کام آتی، اور شاید مثلا ایک معاوضہ بھی لیا ہو کہ جناب ایک مرحوم کے لیے ایک معاوضہ ہے تاکہ کچھ کھجور پانی کا انتظام ہو سکے، اور چلو جی فاتحہ پڑ جائے گی دے دو. بہت سے لوگ ہیں صرف نام دے کے جان چھڑانا چاہتے ہیں، توجہ رکھے گا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے اگر ہم نے تربیت نہیں کی، اگر ہم نے علم کی خدمت نہیں کی، ہم نے علم کو نہیں پھیلایا، شریعت محمد علیہ محمد اور تعلیمات محمد علیہ محمد کو نہیں پھیلایا، تو ہم بھی ایسے ہی مرد ہو جائیں گے کہ ہماری نسلیں آئیں گی، ہمارے پوتے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ دادا جی کا اور ابا جی کا نام ہے، اس کو آپ شامل کر لیجئے. یہ چاروں مجالس محمدی ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہو رہی ہیں. اور بھائی شاد و نادری کوئی ہماری خبر پر آ گیا کہ کسی نے صفائی ستھرائی کر کے چار پھٹ ڈال کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دی. ایزان گرامی یہ مہینہ ہے رحمت کو شامل کرنے کا، اپنے اخلاق و کردار کو بدلیں. بس آج چاہتا ہوں کہ اس کا واسطہ دوں آپ کو اور خدا کو کہ جس کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے، جس کا واسطہ رد نہیں ہوتا، جو اپنے کٹے ہاتھوں سے بھی عطا کر رہا ہے. ابو الفضل العباس علندہ علیہ السلام، حضرت عباس کے جنازے پر امام حسین نے ایک مرثیہ کہا تھا جو منسوب ہے امام سے، اور مولانا آغا جعفر نقوی صاحب نے قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت والے دن یہ مصائب پڑھے تھے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں دشمن کی طرف نگاہ کرتے ہیں امام حسین کہتے ہیں اے عباس تیرے زندہ ہونے سے کچھ آنکھیں ایسی تھیں کہ جن کی راتوں کی نیند حرام تھی، اب وہ سکون چین و سکون سے سوئیں گی. اور خیام کی طرف رخ کیا، مولا نے کہا اور اے عباس تیرے زندہ رہنے سے کچھ آنکھیں ایسی تھیں کہ جن کی راتوں کی نیند اور سکون باقی تھا، مگر اب ان کی راتوں میں نیند اور سکون نہ ہوگا. ہاں اشارہ زینب کی طرف ہے، ام کلثوم کی طرف ہے، سکینہ رقیہ کی طرف ہے، ام ربام کی طرف ہے. عزادارو بس مختصر کر رہا ہوں، ایک دفعہ حضرت ابو الفضل عباس سکینہ کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹی سکینہ اپنا عالم لا کے مجھے دو اور اپنی مشکیدہ لا کے مجھے دو. عالم و مشکیدہ دیا، ایک دفعہ حضرت عباس لے کے چلے، جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا بچوں بچوں میرا چچا پانی لینے گیا ہے، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، خدا تمہیں پانی پلائے گا میرے چچا کے طفیل. بس عزادار سکینہ کہتی ہیں میں نے دیکھا ایک دفعہ عالم جھکا، جھکنے کے بعد اٹھا، یہ وہ وقت ہے سکینہ نہیں دیکھ رہی کہ راوی دیکھ رہا ہے. عباس نے نہر فرات سے مشکلوں کو بھرا، اب علم واپس چلنا شروع ہوا. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، دیکھو میرا چچا عباس آ رہا ہے، اچانک سے علم جھکا اور ایک دفعہ پھر سیدھا ہوا. یہ وہ وقت جب عباس کا دانا شایا دایا شایا شانہ جدا ہوا. عزیزہ نے گرامی پھر علم سیدھا ہوا، پھر سکینہ نے دیکھا، پھر علم جھکا اور ایک دفعہ پھر سیدھا ہوا. یہ وہ وقت راوی کہتا ہے عباس کا الٹا شانہ جدا ہوا، عزیزہ نے گرامی پھر سیدھا ہوا اور علم آگے آگے آنے لگا. اس کے بعد سکینہ نے دیکھا ایک دفعہ علم نیچے گرا، ٹھنڈا ہوا، اس کے بعد اٹھ نہ سکا. تھوڑی دیر رنگ گزری تھی کہ ایک دفعہ علم چلنا شروع ہوا. میں نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے. بس عزاداروں جب علم قریب آیا تو سکینہ نے کیا دیکھا، امام حسین ہیں، علم تو ہے علمدار نہیں آیا. کہا بابا میرا چچا کیا ہوا؟ ارے کہا کہ شانے کٹا کے نہر فرات میں سو رہا ہے. سکینہ نے کہا بابا میرے چچا کو واپس لا دو. ارے چا قیامت پانی نہ مانگوں گی، میرے چچا کو واپس لا دو.